نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ہمارا ہفتہ وار درس فقہ کا سلسلہ ہے جس میں بھاری شریعت کو آسان الفاظ میں آپ کے گوش گزار کیا جاتا ہے. گزشتہ درس کے اندر بھاری شریعت حصہ اول کے پہلے عقیدے کا کچھ حصہ آپ نے سماعت فرما لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ افعال میں, نہ احکام میں, نہ اسماء میں, یہاں تک کہ وضاحت آپ نے سماعت فرما لی تھی. اس کے بعد صدر الشریعہ بدء الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں, واجب الوجود ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا مطلب یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے جو مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کے تین قسمیں ہیں. ایک واجب کہلاتا ہے, ایک ممتنع کہلاتا ہے, اور ایک ممکن کہلاتا ہے. ممکن اس مفہوم کو کہا جاتا ہے جو نہ ہو اور وجود میں آ جائے. مثال کے طور پر ہمارے اپنی جو ذاتیں ہیں, ایک وقت تھا کہ ہم میں سے کوئی نہیں تھا اور پھر وجود کے اندر ہم آئے. یہ اس کو ممکن سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک ممتنع کہلاتا ہے جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا, کسی بھی صورت میں وہ ہو ہی نہ سکے. مثال کے طور پر دوسرا خدا ہونا, ایسا ممکن ہی نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرے ہستی عبادت کے لائق ہو. اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کا آنا, یہ ممتنع ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی کے لیے کسی عیب کو ثابت کرنا, مثلا جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, دیگر جتنے عیوب ہیں وہ تمام اللہ تبارک و تعالی کے لیے ممتنع ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتے. اور تیسرا واجب, جو ضروری ہو, ہر حال میں ہو, یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہے کہ جو واجب ہے یعنی ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہیں گے. اس کو دوسرے الفاظ میں قدیم, ازلی, ابدی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. قدیم کا مطلب ہمیشہ سے ہے, ازلی کی بھی یہی معنی کہ ہمیشہ سے ہے, اور ابدی کا معنی ہے کہ ہمیشہ رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ واجب الوجود ہے, یعنی اس کا وجود ضروری ہے, قدیم ہے, ازلی ہے, ابدی ہے. پھر اس کے بعد حضرت تعریف فرماتے ہیں دوسرا عقیدہ کہ وہ بے پرواہ ہے, کسی کا محتاج نہیں, اور تمام جہان اس کا محتاج ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا واللہ غنی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے, یعنی بے پرواہ ہے, اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, اور تمام جہان اللہ تبارک و تعالی کا محتاج ہے. فرمایا ان اللہ غنی, کہ اللہ تبارک و تعالی غنی, اور تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہے, وہ فقراء ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے وہ محتاج ہے. اس کے ذات کا ادراک عقلاً محال, جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمال اس کی صفات, پھر صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے. اس عبارت کے اندر صدر الشریعہ بد الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کا ادراک ممکن نہیں ہے. ایک ادراک کہلاتا ہے اور ایک ابصار کہلاتا ہے, ان دونوں میں فرق ہے. ابصار کا مطلب ہے دیکھنا, اور ادراک کا مطلب ہے کسی شے کا احاطہ کرنا, پورا مکمل طور پر کسی شے سے آگاہ ہونا, یہ ادراک کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کا ابصار تو ممکن ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کا ادراک ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کا تم ادراک نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک ممکن نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ ادراک اس شے کی ہوتی ہے جو عقل کے اندر سما جائے اور عقل اس کو محیط ہو, عقل کے اندر آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو عقل کے اندر آ ہی نہیں سکتی, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک ممکن نہیں ہے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے ذریعے سے اس کے صفات کو, اور پھر صفات کی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت جو ہے ممکن ہے, جس کو جو ہے عرفان کہا جاتا ہے. جیسے تصوف کے اندر دیکھتے نا, یہ عارف باللہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ عارف باللہ ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اس نے معرفت حاصل کر لی. اور وہ معرفت کیسے وہ حاصل کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے, مجاہدے کرتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کو وہ جانتا ہے, اور پھر صفات سے وہ اس مرتبے پر جو ہے فائز ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت اسے آہستہ آہستہ حاصل ہو جاتی ہے, اور یہ ہماری آنکھوں پر جو پردے پڑے ہیں یہ پردے آہستہ آہستہ اس سے ہٹ جاتے ہیں. جیسے گزشتہ درس کے اندر میں نے ایک قاضی صاحب کی گوش گزار کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے, اب یہ سارے قدراتیں ہٹ جاتی ہے, یہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں, اور سارا عالم اس پر منکشف ہو جاتا ہے. تو اس کو جو ہے معرفت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اہم عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے حوالے سے یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. الفاظ سماعت فرمائے, صدر الشریعہ تحریر فرماتے ہیں اس کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر ہے, یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں ہے, اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو ایسا نہیں ہے, نفس ذات کی مقتدا اور عین ذات کو لازم ہے. اب یہاں پر درحقیقت ایک اہم مسئلہ ہے جس میں تین مذاہب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے حوالے سے. ایک مذہب صوفیاء کا ہے, وہ اس بات کے قائل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کا عین ہے. ایک مذہب معتزلہ کا ہے, جو اس بات کے قائل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کا غیر ہے. اور ایک مذہب اہل سنت والجماعت کا ہے. اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. سمجھ میں آیا؟ تین مذاہب ہیں شراکائے جو ہمارے درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے, اس کے اندر اس پر کافی خاصی بحث موجود ہے. اس کا خلاصہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے تین مذاہب ہیں. ایک مذہب صوفیاء کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کا عین ہے. ذات کے عین ہونے سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہی ایک ہی ہے، اور معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کا عین نہیں ہے بلکہ اس کا غیر ہے، جبکہ آل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. اسی جانب جو ہے صدر الشریعہ ابد الطریقہ اشارہ فرماتے ہیں کہ اس کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر ہے، نہ عین ہے نہ غیر ہے. اب عین کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو، ایسا نہیں ہے. صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں ہے، جیسے کہ صوفیہ کا مذہب ہے، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نہ وجود میں جدا ہو سکے ایسا بھی نہیں ہے، یعنی غیر ذات بھی نہیں ہے جیسے کہ معتزلہ کا مذہب ہے، بلکہ نہ وہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نفس ذات کے مقتضا اور عین ذات کو لازم ہے، نفس ذات کے مقتضا اور عین ذات کو لازم ہے. اب اس کو ذرا سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو نفس ذات ہے وہ اس صفات کا تقاضا کرتا ہے، اور عین ذات کو لازم یہ صفات اللہ تبارک و تعالی کے ذات کو لازم ہے کہ اس سے جدا بھی نہیں ہو سکتا. اب وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کو بہتر جانتا ہے. ہمارا عقیدہ اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے. پھر اس کے بعد صفات ہی کے حوالے سے یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جس طریقے سے قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ایسی اللہ تبارک و تعالی کی صفات قدیم، ازلی، ابدی ہے. اس میں بھی بعض گمراہ فرقوں کا رد ہے کہ جیسے کہ معتزلہ ہے اور قدریہ جبریہ ہے، دیگر گمراہ فرقے، ان میں سے بعض کے عقائد یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو حادث مانتے ہیں. حادث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا وجود نہ ہو اور پھر وجود میں آ جائے اور اس کے بعد پھر فنا ہو جائے، اس کو حادث کہا جاتا ہے. تو وہ ان کا عقیدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ماد اللہ وہ حادث ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ازلی ابدی قدیم ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی صفات نہ مخلوق ہے نہ زیر قدرت داخل ہے. یہ بھی گمراہ فرقوں کا جو ہے وہ رد ہے کہ بعض فرقوں کا کہنا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو وہ مخلوق ہے، یعنی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفات کو وجود بخشا، ایسا نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ قدیم، ازلی، ابدی ہے، اور نہ زیر قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات داخل نہیں ہے. جیسے قرآن کریم کے حوالے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس بارے میں بھی بعض فرقوں نے یہ جو ہے مشہور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کلام جو ہے یہ مخلوق ہے اور یہ حادث ہے. جس وقت یہ فرقہ اپنے عروج پر تھا، اس وقت جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے جو ہے سامنے آئے اور آپ نے اس بات پر جو ہے پختگی کے ساتھ ثابت قدم رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ قدیم ہے، یہ ازلی ہے، یہ ابدی ہے، یہ حادث نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. یاد رکھے اس وقت کے بادشاہ جو ہے انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کوڑے بھی لگوائے اور ان کو جو ہے مختلف سزائیں دی، قید خانے کے اندر ڈالے، لیکن تب بھی آپ اپنے اس بات سے باز نہ آئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو وہ قدیم ہے، ازلی، ابدی ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. اسی طریقے سے ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں. اب ان الفاظ پر غور کریں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ سب کے سب حادث ہے. حادث سے مراد یہ کہ پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی، پہلی نہ تھی پھر اس کے بعد موجود ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے سوا جتنی بھی اشیاء ہے. بہت اہم عقیدہ ہے، باریک سے باریک عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو پختگی کے ساتھ اپنے ساتھ مضبوط رکھے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. اب ہم پر لوگ یہ اعتراض کرتے کہ تم جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیتے ہو، معاذ اللہ شرک کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر لا کر کرتے ہو. ان الفاظ پر غور کریں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قدیم ہے، اس کے سوا جتنے وہ سب کے سب حادث ہیں. اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی وہ حادث، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم. اب قدیم اور حادث میں برابری کہاں سے ہوگی؟ قدیم اور حادث میں برابری کہاں سے ہوگی؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قدیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق سے آگاہ ہے، وہ سب باتوں کا اس کو علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاننا وہ قدیم ازلی ابدی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اولیاء کرام کا جاننا وہ حادث ہے. اب حادث اور قدیم کے اندر برابری کہاں سے ہوگی؟ تو لوگ یہ جو اعتراض کرتے کہ تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ماکان اور ما یکون کا علم مانا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماکان اور ما یکون کا علم ماننا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم اس کو شریک کر رہے ہو، یہ ہرگز شرک نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم حادث ہے. اچھا دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اندر، اپنے صفات کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے علم کے اندر، اپنے صفات کے اندر، اپنی خوبیوں کے اندر، اپنے کمالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کا محتاج ہے. جہاں پر عطا کی بات آ گئی تو اب برابری کہاں سے ہوگی؟ اب رہا ماکان اور ما یکون کا علم، ماکان کا مطلب جو کچھ ہو چکا اور ما یکون جو کچھ ہوگا. اب دیکھیں جو کچھ ہو چکا، ہو چکنے کا ایک انتہا تو ہے، ایک مقام پر جا کر یہ رک جائے گا، اور ما یکون جو کچھ ہوگا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہاں پر جا کر یہ رک جائے گا. اب دیکھیں یہ علم ہو گیا محیط، ماکان سے لے کر ما یکون تک یہ علم جو ہے یہ محیط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر محیط ہے، وہ محیط ہو ہی نہیں سکتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اہل سنت والجماعت جو علم مانتے ہیں، وہ علم ماکان اور ما یکون کا جب مانا تو وہ علم محیط ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر محیط ہے. تو ایک علم محیط اور غیر محیط کے اندر برابری کہاں سے آ گئی؟ اب یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے عقائد کو جانا جائے، اور جاننے کے بعد پھر کوئی اعتراض کر تو ہم اس کو جواب بھی دے سکے. تو اہل سنت والجماعت کے یہ وہ عقائد ہے جو ہمارے قدیم کتاب جو تواتر کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. تو یہ وہ عقائد ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں. الحمدللہ ہم ہرگز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں دے رہے تھے، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مانتے ہیں، اور بندہ ایسا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، جس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتلائے گمراہ بددین ہے. صدر الشریفہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فرقے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کو مخلوق بتاتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کو حادث کہے، تو یہ فرقے گمراہ ہے، بد دین ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جو عالم میں کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. عالم کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے. اللہ کے ذات اور اللہ کے صفات کے سوا یہ جو عالم ہے، اس کے اندر کسی بھی شے کو جو قدیم مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس میں رد ہے فلاسفہ کا، مناطقہ کا، کہ ان میں سے بعض فرقے ایسے فلاسفہ اور مناطقہ کہ وہ جو ہے، بلکہ فلاسفہ اس بات کے قائل ہے کہ یہ اپنے جو آسمان ہے افلاک میں، اس کو وہ قدیم مانتے ہیں، اور اس میں جو ہے خرق اور التیام کے قائل نہیں ہے, اس کو قدیب مانتے. تو ان کا رد ہے کہ جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ عالم میں کوئی بھی چیز قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے, تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا, بلکہ باننے کے دور کے بعد اس کی حدوث میں شک کرے تو ایسا شخص بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. کہ جو اس عالم میں سے کسی شے کے حدوث میں شک کرے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ اس کے لیے بیوی ہے جو اسے باپ یا بیٹا بتلائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے, کافر ہے, بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے. اب یہاں دیکھیے اہل سنت والجماعت کا بہت اہم عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا باپ نہیں, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا باپ ہے, ولم یولد اس نے کسی کو جنا نہیں, لم یلد نہ اسے کسی نے جنا, ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا, نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کے لیے بیوی ہے. اس عقیدے کے اندر نصارہ اور یہود کا رد ہے کہ نصارہ اس بات کے قائل ہے, ان میں مختلف فرقے ہیں, ایک فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے ایک فرقے کا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی والدہ ہے اس کو معاذ اللہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی قرار دیتا ہے. تو اس کا رد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیوی ہے. اسی طریقے سے یہود جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, کہ یہود نے کہا کہ عزیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے. ذالک قولهم بافواههم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کے بو کی باتیں ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیوی ہے, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان میں سے کسی کو مانے گا وہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے, اور جو ممکن بتلائے تو وہ بھی گمراہ بددین ہے, اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ممکن بتلائے اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں, جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے دے. دیکھیں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ اللہ تبارک و تعالی حی ہے قیوم ہے, ہمیشہ سے ہے, خود زندہ ہے اور دیگر کو زندگی عطا کرنے والا ہے. وہ ہر ممکن پر قادر ہے, کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. یہ بہت اہم عقیدہ ہے اور یہاں بڑی باریکیاں ہیں, اس کو ذرا سمجھیے, الفاظ پر غور کریں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر ممکن پر قادر ہے اور کوئی ممکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. میں نے شروع میں آپ کو تین چیزیں بتلائی کہ جو شے ہمارے ذہن کے اندر آ جائے, جو مفہوم ہمارے ذہن میں آ جائے تو اس کی تین قسمیں, واجب, ممتنع, ممکن. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کس کو شامل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت فقط ممکن کو شامل ہے. واجب اور ممتنع یہ تحت قدرت نہیں ہے. اس مسئلے کو ذرا دوبارہ سمجھیے کہ مفہوم جو تین قسم پر مشتمل ہے, واجب, ممکن, ممتنع, اس میں فقط ممکن ایسا ہے جو تحت قدرت ہے. واجب اور ممتنع اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت داخل نہیں ہے. اب اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر دوسرا خدا ہونا یہ کیا ہے؟ ممتنع. دوسرا خدا ہونا ممتنع. اب یہ قدرت کے تحت داخل ہی نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دوسرا خدا بنا دے تو معاذ اللہ ہم اس کو اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے, اس لیے کہ دوسرا خدا ہونا یہ ممتنع ہے. جب بات ممتنع کے آگے تو قدرت کے تحت داخل کہاں سے ہو گیا؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی عیب ثابت کرنا یہ ممتنع ہے. جب ممتنع ہو گیا یہ طاعت قدرت داخل نہیں ہے. اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ چیز سے مراد کیا ہے؟ یہ چیز سے مراد ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، ممتنع اور واجب طاعت قدرت نہیں ہے. اب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ کو ممکن بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو جھوٹ بولنے پر قادر ہے، بولتا نہیں ہے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھوٹ پر قدرت نہ مانیں تو اس آیت کا کیا بنے گا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. معاذ اللہ، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز ہو جائے گا. یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ارے آپ تو بات کو سمجھے نہیں. جھوٹ بولنا یہ تو ممتنعات کے اندر ہے، اور ممتنع کبھی طاعت قدرت ہو ہی نہیں سکتا. ممتنع کبھی طاعت قدرت ہو ہی نہیں سکتا. طاعت قدرت تو ممکن چیز آئے گی نا. جب آپ نے اس بات کو پڑھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے، کوئی عیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ممتنع ہے. جب ممتنع ہو گیا اب طاعت قدرت کہاں سے مان رہے ہو؟ اور افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک جگہ یہ تحریر کر لیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دوسرے نبی کا آنا ممکن ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا نہیں. اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے. یہ ساری چیزیں ایسے جو ممتنعات میں سے ہیں. اور ممتنعات میں آپ دلیل مانگے، ممتنعات کیوں ہے؟ کیوں ممتنع؟ دلیل سماعت کیجیے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب جب قرآن نے کہہ دیا کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، قرآن کریم کے ایک لفظ کا انکار کرنا بھی جو ہے کفر ہے. اچھا اب یہاں پر خرابی کیا لازم آئے گی؟ اگر ہم سرکار کے بعد کسی اور نبی کو ممکن جانے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جھوٹا ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ ماننا ممتنع ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹ باندھنا ممتنع ہوا تو قرآن کریم کا جھوٹا ہونا ممتنع، اور جب جھوٹ ہونا ممتنع ہو گیا تو ممتنع تحت قدرت ہی نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت آئے گا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجے، کیونکہ اللہ تبارک پہلے فیصلہ فرما دیا کہ میرے محبوب آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب جو لوگ یہ کہے کہ اگر سرکار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ہم دیگر انبیاء پر نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز ہو جائے گا، وہ خود فریبی کے اندر مبتلا ہے، وہ دھوکہ کھا رہے ہیں، وہ دین اسلام کے اس اہم مسئلے کو سمجھ نہ سکے. اہم مسئلہ جو علیہ سنت جماعت کے میں نے پہلے آپ کے سامنے اس لیے اس مفہوم کی تین قسموں کو رکھا کہ واجب، ممتنع اور ممکن. ان میں فقط ممکن ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل ہے، واجب اور ممتنع اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہے. جب داخل ہی نہیں ہے تو قدرت کہاں سے آئے گی؟ اب اگر آپ کہے ممتنع کو تو آپ سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ یہ تحت قدرت نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر جو عیوب سارے آ جائیں گے. اور اسی پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک رسالہ تحریر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے سے منزہ اور مبرہ ہے. اس پر لوگ اس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہابی کے ایک عقیدے کو لکھا، اگر اس بات کو آپ ممکن بتاتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کو 100 عیوب ماننے پڑیں گے. اللہ کے لیے بیٹا بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اللہ کے لیے جو بیوی بھی تسلیم کرنی پڑے گی، پھر فلاں 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 وہ مختلف گنوائے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فتح اور رضویہ سے خالی وہ نکالتے کہ دیکھو اعلی حضرت فتح اور رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد بھی ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے. یہ اعلی حضرت نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، تمہارے عقیدے پر جو ہے تخریج کی ہے. اگر اس عقیدے کو سچ مانا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سارے عیوب کو ماننا پڑے گا، اور ان تمام عیوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ اور مبرہ ہے. اب ہمارے عوام کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، انہوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ جب تحریر دکھاتے ہیں تو سوری یار، تو فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہوا ہے. اعلی حضرت نے اپنی بات نہیں کی بلکہ سمجھانے کے لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے لیے فقط جھوٹ پر قدرت مانی جائے تو پھر تمام علو پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ قادر ماننا پڑے گا، اور یہ تحت قدرت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام علو سے منزہ اور مبرہ ہے. ممتنعات پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ واجب پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھیے، واجب کے تحت قدرت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، یہ دو چیزیں جو ہے واجب ہے، اس یہ تحت قدرت داخل نہیں ہے. اگر اس کو آپ تحت قدرت مانیں گے تو پھر جو ہے یوں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہو کہ اپنی ذات کو فنا کر لے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فنا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جو کچھ ہے وہ سب کے سب پناہ ہو جائے گا، فقط تیری ذات، تیرے رب کی جو ذات ہے وہ باقی رہے گی، وہ فنا نہیں ہوگی. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کے اندر اگر ہر چیز پر قدرت مانیں گے ہم، واجب ممتنع پر بھی اگر قدرت تسلیم کر لی جائے، ممتنع پر قدرت کی تسلیم کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے عیوب کے جو ہے وہ امازگاہ بن جائے گی. اور جب آپ واجب پر قدرت مانیں گے، واجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت قدرت مانیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فنا ہونا ممکن ہو جائے گا. اور یہ دونوں خرابیاں ایسے جو ایمان کو جو ہے غرق کر دیتی، تباہ و برباد کر دیتی. تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صدر الشریعہ بدر طریقہ تریف فرماتے کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے. اور جو چیز کرے جب اچھا جو چیز محال ہو، اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو. دوبارہ الفاظ پر غور کرے کہ جو چیز محال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو. کہ محال اسے کہتے جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا. اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا، تو محال نہ رہا. اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار کرنا ہے. اور یوں فنائے باری محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کے فنا ممکن ہو خدا نہیں، تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ہی سے انکار کرنا ہے. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقط ممکن پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت قدرت جو ممکنات ہے، واجب اور ممتنع یہ تحت قدرت داخل نہیں ہے. اللہ جل وجل کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بد مذہبوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.